نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میری ابھی کی گفتگو کا عنوان ہے نیک لوگ مقبول دعائیں، نیک لوگوں کی مقبول دعائیں. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. وفا کے سنگین مرحلوں میں کبھی جو تھکتے ہیں ہارتے ہیں، تو رازداری کے خاص لہجے میں نام تیرا پکارتے ہیں. دعا، دعا کیا ہے؟ دال، عین، واو، تین حرف پر مشتمل یہ لفظ، اس کے معنی ہیں مانگنا، پکارنا، بلانا. حقیقت یہ ہے کہ بندہ مسکین اور فقیر ہے، اللہ غنی ہے. بندہ محتاج ہے اور اللہ غنی ہے. بندہ سوالی اور اللہ داتا، بندہ لئیم اور اللہ کریم. بندہ فقیر اور عاجز ہے، خود اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورۃ الفاطر آیت نمبر 15، انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی ہے جو غنی اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے. پھر فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے رسول، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے سوال کریں، جب تجھ سے پوچھیں، کون؟ عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بس بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی، لہذا انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد کو پا لیں، تاکہ وہ راہ راست پر چل سکیں. سورت المومن آیت 14 میں فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس اللہ کو پکارو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کہ پکارا جائے تو نیت کو بالکل خالص کر کے اللہ کو پکارا جائے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے. یہاں نیت کو پھل لگتا ہے پیڑوں سے کہہ دینا، یہاں نیت کو پھل لگتا ہے پیڑوں سے کہہ دینا، اسے کچھ بھی نہیں ملتا جو نیت ہار دیتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملتا جو نیت ہار دیتا ہے. اور اللہ خود کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، مختلف زمانوں میں مختلف حالات میں نیک بندوں نے اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اخلاص کے ساتھ انہوں نے جب دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دعا مانگنا انسانی فطرت ہے. جب ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جب چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، جب کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے، جب ایسی بیماری آ لگتی ہے کہ کوئی دوا اثر نہیں کرتی، ڈاکٹر سے مایوس ہو جاتے ہیں، جب سارے دنیا کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جب ساری امید کی کرنیں بکھر جاتی ہیں، جب سارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، جب سارے اسباب اور وسائل ختم ہو جاتے ہیں، جب سب خوابوں کے محل چکنا چور ہو جاتے ہیں، جب سب کے ہوتے ہوئے انسان تنہائی اور بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے، جب زندگی کا چراغ بجھنے لگتا ہے، جب اصلاح اولاد کی تمام تدابیر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جب غار کے دہانے پر بھاری پتھر آن گرتے ہیں، جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الو میں جھونکا جاتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کو بجاتے ہوئے بے سر و سمانی کی حالت میں نکلتے ہیں، جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تاریکیوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس بن موسم کا پھل پاتے ہیں، جب حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پھوڑوں سے بھر جاتا ہے، تو دل میں یہ خیال انگڑائیاں لیتا ہے ایک دروازہ اب بھی کھلا، ایک سہارا اب بھی موجود. پریشان حال مظلوم کی دعا سمندر کی تاریکیوں میں چھید کرتی ہوئی، غار کے دہانے سے بھاری چٹان کو ہٹاتی ہوئی، زمین و آسمان کی وسطوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے. میری پیاری بہنوں، دعا کے لیے کسی زبان، انداز اور الفاظ کی قید نہیں. الفاظ اللہ کے بتائے ہوئے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، ہاتھ اٹھائے جائیں اور دامن کو پھیلایا جائے، زبان گنگ ہو یا لب کھولے جائیں، یا آنسوؤں کی زبان ہو یا آہوں اور ہچکیوں کی زبان ہو، دعا کی تاثیر، مٹھاس، سوز اور بلاغت کے کیا کہنے، اس کے کیا کہنے. آئیے میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ میری کیا ضرورت ہے، میری کیا کیا خواہشات ہیں، میری کیا کیا تمنائیں ہیں، میری کیا آرزوئیں ہیں. یاد رکھیے، دعا اطمینان قلب کا بہترین ذریعہ ہے، اور دعائیں हमारी आरजुओं, तमन्नाओं और ख्वाहिशात को एक निखार देती हैं, हमें कनात की दौलत से नवाज देती हैं। दिल के अंदर दुआ करने के बाद एक अजीब किस्म की कुशादगी और सुरूर पैदा होता है, रंज और गम जो है धुल जाता है, वो दिल जो भरा हुआ होता है दुआ करने के बाद, दिल अल्लाह के सामने खोल देने के बाद, वो सारा गुबार जो है वो दूर हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, आपका बड़ा मशहूर कौल है कि मेरे कुछ इरादे थे जो पूरे ना हो सके, मेरे कुछ अजायम थे जो टूट गए, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी और सही तरीकाकार इख्तियार किया था। इससे मैंने समझ लिया कि मुझसे ऊंची, मुझसे बाला कोई हस्ती जरूर है, जब तक वो ना चाहे मेरा कोई काम पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता। दुआएं हमारे अजायम का दूसरा नाम है, हमारे इरादे इरादों को कामयाबियों तक पहुंचाने का जरिया है, उसकी सीढ़ी है। दुआएं हमारी ख्वाबों की ताबीर हैं। दुआ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दुआ करने के बाद इंसान अंधेरे से नूर की तरफ, पस्ती से बुलंदी की तरफ और गुनाहों से नेकियों की तरफ जो है वो रुजू करता है। दुआएं इंसान के दिल में एक उम्मीद की किरण पैदा करती हैं, उसकी सीरत में एक इंकलाब पैदा करती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने जो अपनी आखिरी वसीयत की, उसमें ये भी कहा, लोगों मैं तुम्हें अल्लाह से डरने और इसकी पूरी सिफ्त और सना बयान करते रहने की तलकीन करता हूं, तमा और खौफ से दुआएं मांगने की वसीयत करता हूं और दुआओं में खुशू इख्तियार करने की। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, बीबी आयशा रजी अल्लाह ना कहती हैं, आपने कोई बात ना की, चुपचाप और वुजू किया, वुजू करके मिंबर पर चढ़े और खुतबा देना शुरू किया। और उस खुतबे के चंद अल्फाज ये भी हैं, आपने कहा, कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, दो बातों में एक बात जरूर होगी, अलबत्ता अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करते रहना। अगर तुमने ये काम ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए, और जब अल्लाह अपना अजाब नाजिल करेगा उस वक्त तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे और तुम्हारी दुआएं कबूल ना होंगी। आज उम्मत मुस्लिमा के हालात देखिए, हर तरफ गम के बादल मंडला रहे हैं, हर तरफ जंग के आसार नजर आते हैं, हर दिल तड़प रहा है, हर जहन परेशान है, और परेशानियां और मुसीबतें और बलाएं और तकलीफें अनगिनत लातादाद। तो आइए देखते हैं कि हमसे पहले जो लोग चले गए, वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, उनकी जिंदगी में जब मुश्किलात आईं, जब परेशानियां आईं, जब परेशानियां आईं, तो उन्होंने अल्लाह की तरफ कैसे रुजू किया। इस सिलसिले में मैं आपको एक बड़ा ही खूबसूरत वाकया सुनाती हूं, और ये वाकया प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सुनाया, और ये वाकया बड़ा तवील है, उसमें से उसका निचोड़ जो मैं आपके सामने रखती हूं कि अंधेरी रात है, तीन दोस्त हैं, सफर पर जा रहे हैं, और रास्ते में जो है आंधी तूफान बारिश और ज्यादा गुप अंधेरा, कि उन्होंने जो है वो एक गार में पना ली। गार के अंदर जब गए तो आंधी तूफान की वजह से जो पत्थर था वो गार के ऊपर आ गया, और अब वो गार के अंदर जो है वो फंस गए हैं। आप जरा तसव्वुर करें कि एक मुसीबत से निजात लेने के लिए एक पनाह ली है, और वो जो पनाह है वो भी मुसीबत बन गई। اب انہوں نے جب وہ غار میں پھنس گئے تو کہتے ہیں کہ خدا کا کرنا کہ پہاڑ سے ایک چٹان ایک راک پھسل کر غار کیو کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا. اور وہ جو راک تھی وہ جو چٹان تھی بہت بڑی تھی, دیو قامت چٹان. اب ان کے بس میں نہیں تھا کہ اس کو جو ہے ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں. اب انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اپنی زندگی کی جو نیکیاں تھیں, اپنی زندگی کے وہ عمل جو انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ کیے تھے, صرف اللہ کے لیے کیے تھے. اعمال تو بہت سے ہیں, آپ بھی کرتی ہیں میں بھی کرتی ہوں, صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں نا, لیکن ان کی زندگی کے وہ عمل جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ کیے تھے, انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے مخلصانہ عمل کا اللہ کو حوالہ دے کر اللہ سے درخواست کرتے ہیں, کیا عجب کہ اللہ ہماری دعا سن لے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے. ایک نے کہا میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا, اسی پر میرا گزارا تھا. جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو. لیکن ایک دن میں دیر سے آیا, بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے, بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے, بچے رو رہے تھے بھوک سے, بلک بلک کر رو رہے تھے. لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں, اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کر انہیں تکلیف پہنچاؤں, کیونکہ والدین بھی انتظار کر کر کے سو چکے تھے. ذرا تصور کریں بچوں کی محبت کیسے انسان کے پاؤں کی زنجیر بنتی ہے. بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ انتظار کر کے سو چکے ہیں. اور آپ سوچیں یہ شخص کتنا نیک تھا, یہ کتنے نیک تھے, کہا کہ نہیں پہلے ماں باپ کو جو ہے وہ دودھ پلانا ہے. چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا, بچے میرے پاؤں میں چمٹ چمٹ کر روتے رہے, لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا. آپ سوچے ذرا ہمارا حال کیا ہے, اپنا محاسبہ کریں. ماں باپ آواز دیتے ہیں کہ بیٹا ایک پانی کا گلاس لا دو, کہتے ہیں ابھی تو بیٹھی ہوں, کتنا مشکل ہے امی, آپ تو پکارتی رہتی ہیں, آپ تو بلاتی رہتی ہیں. اور بوڑھے ماں باپ بچوں کا انتظار کرتے ہیں کہ بچے ان کو ملیں دیکھیں, بیمار ہیں, ساری زندگی انہوں نے بچوں کی خدمت کی, اب وہ بوڑھے ہیں, اب ضرورت ہے کہ بچے ان کی خدمت کریں. اور جوان بھی ہوں والدین تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ بچے ان کی خدمت کریں, وہ ان کی جنت ہیں. لیکن who care, I don't care. اب یہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں صبح تک دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرحانے کھڑا رہا, جگایا اس لیے نہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو. اور پھر کہتے ہیں خدایا میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا, تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے. اور چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا. اب ذرا سوچیں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. دوسرے نے کہا میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کی مزدوری دے دی, لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. اس کو جو مزدوری دی وہ ناراض ہو گیا کہ اتنی نہیں بنتی, وہ چھوڑ کر چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ گائیں بکریاں یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں, انہیں لے جاؤ. وہ بولا اللہ کے لیے مذاق نہ کرو. میں نے کہا مذاق نہیں, واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے. تم جب رقم چھوڑ کر چلے گئے تھے میں نے تمہاری اس رقم کو کاروبار پہ لگا دیا, اللہ نے اس میں برکت دی, اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے. یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ, سب کچھ تمہارا ہے. اور وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا. خدایا یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا, خدایا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو دور کر دے. خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی. اب اتنا مال, نوکر چاکر, بکریاں, گائے بہت زیادہ ہو گیا تھا, لیکن اس کو پتا تھا کہ جب میں نے اس کو شروع کیا تھا تو اس مزدور کی تنخواہ تھی جو میرے ذمہ تھی, وہ تو بگڑ کر ناراض ہو کے چلا گیا تھا, یہ اسی کا مال ہے. اس کو کہا یہ سارا تیرا ہے تو لے جا, اور وہ لے کر چلا گیا. اور یہ بڑا مشکل ہے, ذرا تصور کریں, کہا اے اللہ یہ تیرے لیے کیا تھا, اب چٹان اور ہٹ گئی. تیسرے نے کہا میری ایک کزن تھی, چچا کی بہن بیٹی, वो जो मेरी बहन थी, चचा जात बहन, जिससे मुझे गैर मामूली मोहब्बत हो गई। उसने मुझसे कुछ रकम मांगी, मैंने रकम मुहैया कर दी। अब ये कि जब उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई तो इसके दिल में ख्याल आया बुराई करने का और कहा कि मैं तुझे इसके बदले कुछ दूंगा। अब रकम जो थी उससे तय हो गई कि इतनी रकम देने के इवज ये उससे बुराई करेगा। और कहते हैं कि जब मैंने उसको रकम दे दी, जब मैं उससे जरूरत पूरी करने के लिए उसकी दोनों टांगों के बीच में बैठा उसके पास जाकर, तो उसने कहा अल्लाह से डर और इस काम से बाज रहो, और कहा कि मेरी जो बकारत की सील है ना, तो उसको मत तोड़। कहती वो आदमी कहता है कि उसका कहना था कि अब मैं उस पर कुदरत रखता था, मैं कर सकता था। मैं फौरन उठ बैठा और मैंने वो रकम भी उसको बख्श दी। ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैंने ये सब महज तेरी खुशमुदी के लिए किया। खुदाया तू इसकी बरकत से गार के मुंह को खोल दे। खुदा ने गार के मुंह से चट्टान हटा दी, पूरी चट्टान हट गई और तीनों जो थे वो बाहर निकल आए। ये कुछ लोग थे जो गुजर गए। फिर इसी तरह जो है वो इन तीनों की ये दुआ के तीनों ने अपनी नेकी का हवाला दिया और अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया। फिर इसके बाद जो है वो गज़वाए ओहद से एक दिन पहले हजरत सात बिन अबी वकास रजी अल्लाह अनहो और अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अनहो एक जगह इकट्ठे हुए। अब दोनों, अब जंग होने वाली, अब जरा सोचे मुसीबत का वक्त है, काफिर जो हैं मुसलमानों से उनकी मुठभेड़ होने वाली है, मुसलमान थोड़े और काफिर ज्यादा, उनके पास असलहा भी ज्यादा, उनके पास कुव्वत भी ज्यादा, सारी चीजें ज्यादा। अब जंग से एक दिन पहले आप देखें जरा इनके ईमान की हरारत, इनके जज्बात की गर्मी, इनका अल्लाह से ताल्लुक। एक दिन पहले दोनों दोस्त बैठे हैं, कैसी इनकी दोस्ती थी, कैसा इनका प्यार था, कैसी इनकी बातें थी, और एक जगह इकट्ठा होकर कहते हैं कि एक कहता है तुम मुझे अपनी दुआ बताओ, दूसरा कहता है तुम बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। हजरत सात बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मेरी तो ये दुआ है, कहने लगे इलाही कल जब दुश्मन मेरे मुकाबले में आए तो जो मेरे मुकाबले पे आए वो बड़ा बहादुर और गजबनाक होना चाहिए और मुझे इतनी ताकत देना कि मैं तेरी राह में उसको कत्ल कर दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह उन्होंने आमीन कहा। अब वो पूछते हैं हजरत सात बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु आपकी क्या दुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु यूं दुआ मांगते हैं इलाही कल मेरा मुकाबला ऐसे दुश्मन से हो जो निहायत जंगजू और गुस्से वाला हो, मुझे इसके हाथ से शहादत नसीब हो, वो मेरे कान नाक काट डाले जब मैं तुझसे मिलू और तू मुझसे पूछे कि ए अब्दुल्ला तेरे कान नाक क्यों काटे गए, तो मैं कहूं ए अल्लाह तेरे लिए और तेरे रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सात बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने इनकी दुआ पे आमीन कहा। दोनों की दुआएं सच्चे दिल से निकली थी, फौरन कबूल हो गई। अब लड़ाई में हजरत सात बिन वकास रजी अल्लाह अन्हु ने एक मशहूर जो दुश्मन था उसको कत्ल किया और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु ने इब्ने अखनस सक्फी के हाथ से शहादत का प्याला जो था वो नोश किया। और फिर क्या हुआ कि मुशरिकीन ने इनकी लाश का मुसला किया। मुसला के क्या मानी होते हैं कि उसके अज़ा काटे, कान नाक होंठ काट कर फिर धागे में परोया। लड़ाई के बाद हजरत सात बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु का गुजर जब इनकी लाश पर हुआ तो बेख्तियार इनके मुंह से निकला खुदा की कसम अब्दुल्ला की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। उन्होंने क्यों ये कहा कि इन्होंने तो शहादत का प्याला जो है वो नोश कर लिया, इन्होंने तो अपनी जान का नजराना, इन्होंने तो अपनी जान का नजराना अल्लाह के हजूर पेश कर दिया और मैं इससे महरूम रहा। आप देख लीजिए अब ये थी इन दोनों की दुआ। फिर इसी तरह एक और सहाबी थे हजरत आसिम बिन साबित रजी अल्लाह अन्हो और ये सहाबी बहुत ही नेक फितरत थे और बड़े ही बहादुर थे। जब गजवाए ओहद हुई ये गए, इन्होंने जब जंग की تو جنگ کے دوران کافروں کا ایک جرنیل تھا اور بڑا بہادر سپاہی تھا، وہ ان کے سامنے آیا اور اس کا نام تھا مصافے بن طلحہ بن ابی طلحہ. انہوں نے اس کو تیر مارا اور کہا بھی کہ میں ہوں جو ہوں عاصم بن ثابت انصاری، اور پھر اس کو جو ہے وہ مار دیا. پھر اس کا بھائی آیا حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ، پھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی جو ہے وہ مار دیا. اب ان دونوں جو بیٹوں کی ماں تھی نا وہ کافر تھی، اس کا نام تھا سلافہ. وہ مکہ سے مشرکین کے ساتھ آئی تھی، میدان جنگ میں خود موجود تھی، اور اس کو اس والدہ کو جب اس کے بیٹے کے پاس لے جایا گیا تو اس نے پوچھا کہ بیٹے اتنا بتا، وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کہ تجھے کس نے مارا؟ بیٹے نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ عاصم بن ثابت نے مارا ہے، کیونکہ اس نے تیر چلاتے وقت یہ کہا تھا کہ میں ہوں ابن ابی الافلحہ، یعنی اپنے افلان کا بیٹا ہوں. اور اب اس عورت نے، اس کافر جو عورت تھی، ان دو قاتلوں کی ماں، اس نے منت مانی. منت کیا مانی؟ کہ میں جو ہے سر ہونا چاہیے اور سر کا پیالہ، اور اس میں میں شراب پیوں گی، اور وہ سر کس کا ہونا چاہیے؟ حضرت عاصم بن ثابت کا رضی اللہ عنہ کا. اور کہا کہ جو شخص اس کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ میں انعام دوں گی. اور اب جب اس نے 100 اونٹوں کی قیمت لگائی اپنے دو بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے قتل کا، اب دشمن جو تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا کہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے. اور بہرحال پھر ایک تاریخ میں ایسا واقعہ آیا کہ وہ مختلف اس کی روایتیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے کچھ مبلغین کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو آ کر وہ دین سکھائے. اور آپ نے جو مبلغین بھیجے تھے ان میں سے حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے. اور حضرت عاصم بن ثابت بن ابی الافلحہ یہ بھی تھے. اور دوسری طرف وہ جو عورت تھی سلافہ، اس نے یہ قسم کھائی بھی تھی کہ اس کے انتقام کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوگی اور وہ سر میں تیل نہ ڈالے گی اور نہ بستر پر سوئے گی جب تک کہ وہ ان کے سر کے پیالے میں جو ہے نا وہ شراب نہ پی لے اور اپنے بچوں کا بدلہ نہ لے لے. اور بہرحال وہ جو دشمن نے کہا تھا نا کہ جیسے اس کی یہ منت بھی اور اس کے 100 اونٹوں کا انعام بھی، اب بہرحال کچھ لوگوں نے جو ہے وہ غداری کی، اور وہ جو لوگ تھے نا جو لے کر گئے تھے کہ کچھ صحابہ جن سے وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ ان کے علاقے میں دعویٰ کا کام کرے، اور اس میں جو تھا پھر حضرت جو عاصم تھے نا ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا. اور کچھ صحابی جو تھے دشمن نے ان کو جو ہے وہ دھوکہ دے کر جو ہے وہ شہید کر دیا. اور جب ان کے پاس آئے کہتے ہیں یہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور دشمنوں نے کہا کہ آ جاؤ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں. حضرت عاصم نے اپنے ساتھیوں سے کہا مسلمانوں میں کسی مشرک کی پناہ میں نہیں لوں گا، اور انہوں نے اونچی آواز میں اللہ سے دعا کی الہی ہمارے حال کی خبر رسول اللہ کو کر دے، اور پھر کہا کہ الہی میری اس طرح حفاظت کرنا کہ نہ میں کسی مشرک کو چھوؤں نہ کوئی مشرک مجھے چھو سکے، میری حفاظت کرنا. اب سنیں ان کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. اب بہرحال دشمن نے جو ہے ان پر قابو پایا اور وہ شہید ہو گئے. اب جب شہید ہو گئے تو اب تو ان کا سر کاٹنا بہت آسان تھا نا، کاٹ کر بس لے جانا تھا، 100 اونٹوں کا انعام تھا. کہتے جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد جو ہے ان کی جو میت تھی نا شہد کی مکھیوں کا ایک بڑا غول آیا اور ان کی لاش جو تھی نا اس پر جو تھا نا وہ منڈلانے لگا، قبضہ کر لیا. اب جب مشرک آتے کہ قریب کے ان کا سر کاٹے تو وہ جو مکھیاں تھیں نا کسی کو قریب پھٹکنے نہیں دیتی تھیں. آخر وہ جو مشرک تھے انہوں نے تھک کر یہ فیصلہ کیا کہ رات کو جب مکھیاں چلی جائیں گی، مکھیاں تھیں یا بھیڑے تھیں چلی جائیں گی، اس وقت عاصم کا سر کاٹ لیں گے رضی اللہ عنہ. اللہ کی قدرت، رات کو اس قدر بارش ہوئی کہ اس کے پانی نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر جو تھا نا اور ان کا جسم پورا وہ اسی سیلاب میں بہہ کر چلا گیا. اور مشرکین نے بہت تلاش کیا لیکن ان کی میت جو تھی وہ کسی کو بھی نہ ملے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی اللہ سے یہ دعا کرنا کہ ان کے جسم کو مشرک چھو نہ سکے. اللہ نے ان کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے عاصم کو مرنے کے بعد کافروں سے اسی طرح محفوظ رکھا جس طرح وہ زندگی میں کافروں کے چھونے سے پرہیز کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی, کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت دینا اور مدینہ میں دینا. صحابہ بڑے حیران کہ شہادت بھی ہو اور مدینہ شہر کے اندر ہو. وہ کہتے تھے میں اللہ کے رسول کے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا, یہاں سے جانا نہیں چاہتا. اور آپ دیکھیں کہ ان کو پھر شہادت ملی کہ جب وہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھوا رہے تھے تو اس وقت ابو لولو فیروز نامی جو آدمی تھا اس نے آ کر جو ہے جب آپ پر حملہ کیا تھا, آپ زخمی ہو کر گر پڑے, آپ کا خون بہ رہا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آگے آ کر انہوں نے نماز کی قیادت جو تھی وہ سنبھالی. اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کا کیا ہوا, مسلمانوں کی جماعت کا کیا ہوا. سر جاتا ہے سر سے تیری الفت نہیں جاتی, دل جاتا ہے دل سے تیرا شوق نہیں جاتا, دل سے تیری محبت نہیں جاتی. اور پھر اسی زخم کے نتیجے میں آپ جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سے کہنے لگے اے میرے ساتھیوں, اے اللہ کے رسول کے صحابہ, ہر شخص اپنی اپنی خواہش بتائے. اب صحابہ اپنی خواہش بتانے لگے. ایک صحابی کہنے لگے میرا یہ دل چاہتا ہے اللہ مجھے اتنا دے اتنا دے جیسے کہ احد پہاڑ, احد پہاڑ جتنی میرے پاس دولت ہو سونا ہو اور میں ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. دوسرا کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قوت دے طاقت دے اور اتنی دے کہ میں اپنی اس جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. اب ہر ایک اپنی اپنی خواہش بتا رہا ہے. اب سوچیں کہ ان کی خواہشات کیسی ہوتی تھی, وہ کس بات کے لیے جیتے تھے, وہ کس بات کے لیے مرتے تھے اور وہ کس بات کے لیے روتے تھے. اور ایسے میں اب لوگوں نے کہا اے عمر آپ بھی تو اپنی دعا ہمیں بتائے, آپ کی خواہش کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرا یہ دل چاہتا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ اللہ میرے صحن کو میرے گھر کو بلال خبیب یہ غریب صحابہ تھے نا اور یہ غلام تھے, ان کی سوسائٹی میں یوں دیکھیں تو کوئی حیثیت نہیں تھی, تو اللہ میرے گھر کو اس طرح کے جو صحابہ ہیں نا ان سے میرے گھر کو بھر دے. اور عمر ان کے درمیان میں بیٹھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ, بلال حبشی رضی اللہ عنہ, حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اور بھی بہت بے شمار صحابہ, انہوں نے کچھ صحابہ کا نام لے کر کہا کہ اللہ جو ہے نا میرے گھر کو ایسے صحابہ سے بھر دے اور عمر جو ہے نا ان کے درمیان میں بیٹھے. ایک اور جو ہے وہ دعا ہے اور یہ بھی بڑی عجیب دعا ہے, اور یہ دعا ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ان کے چار بیٹے جو تھے وہ غزوہ احد میں جانے کی تیاری کر رہے تھے, اور ان کے والد جو حضرت عمر تھے نا, حضرت عمر بن جموح یہ بوڑھے ہو چکے تھے, ان کا ایک پاؤں لنگڑا بھی تھا. اور اب جو والد تھے بڑھاپا بھی تھا پاؤں لنگڑا تھا, کہتے تھے میں نے بھی غزوہ احد میں جانا ہے. اب بیٹے سمجھا رہے تھے کہ آپ نہ جائیں, حتیٰ کہ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے والد کو بہت سمجھایا ہے لیکن وہ مانتے ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا آپ انہیں میرے پاس لائیں. اب جو ہے بیٹے گھر گئے اور اپنے باپ کو بلا کر لائے اور پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ لڑائی میں جانا چاہتے ہیں, آپ کا اخلاص اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے لیکن اب آپ کی عمر جو ہے نا وہ لڑائی میں حصہ لینے والی نہیں ہے اور آپ ایک پاؤں سے معذور بھی ہیں, اس لیے آپ جہاد پر جانے کے لیے مکلف نہیں ہیں, آپ ضد نہ کریں اور اللہ آپ کو آپ کی نیت کا ثواب دے گا. وہ بڑے جوش سے بولے یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے بھی مجھ کو میدان جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں لیکن خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اگر میں راہ حق میں لڑ کر مارا جاؤں تو اسی پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں گا, لنگڑا پاؤں. صحت مند پاؤں والے کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اسی پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں گا, للہ مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاص کے جوش سے اتنے متاثر ہوئے، پھر ان کے بیٹوں سے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹو اب ان کو نہ روکو، شاید ان کے مقدر میں اللہ نے شہادت ہی لکھ دی ہو۔ اب یہ بڑے جوش سے گھر لوٹے، ہتھیار لگائے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ارزقنی الشہادت ولا تردنی الی اہلی خائبہ، اے الہی مجھ کو شہادت نصیب کرنا اور مجھ کو نا امید گھر واپس نہ لانا۔ تو ان کی وہ کیا ان کی امید تھی کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کو دینا چاہتے تھے، اور پھر اس طرح وہ جنگ میں چلے گئے۔ اب جب یہ جو ہے وہ جنگ ہوئی بہت زوروں کی، اور اس میں یہ جو صحابی تھے یہ شہید ہو گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ غزوہ احد میں بہت سے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور یہ صحابی بھی جب شہید ہو گئے اور ان کی جو بیوی تھی نا ان کو خبر ملی، وہ گھر میں موجود تھی، ان کو پتا چلا کہ جو ہے نا ان کے شوہر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ان کو یہ پتا چلا تھا کہ بیٹا شہید ہوا ہے، دوسری طرف یہ پتا چلا کہ شوہر بھی شہید ہوا ہے، تیسری طرف یہ پتا چلا کہ میرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ یہ خبر سن کر گئی ہیں اور راستے میں لوگوں سے پوچھتی جا رہی ہیں نا خبریں، تو شوہر کی خبر ملی ہے، بیٹے کی ملی ہے، بھائی کی ملی ہے، پوچھتی ہیں بتاؤ، یہ ساری خبریں سن کر پوچھتی ہیں بتاؤ کیا رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، کہنے لگی کلو مصیبت ان بادو کا جلل، اگر آپ سلامت ہیں تو سب مصیبتیں ہیچ ہیں۔ پھر ایک اونٹ ساتھ لے کر گئیں، اس میں اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور بھائی کی لاشیں لاد کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ اور اس وقت جو ہے جب وہ لاشیں لے جا رہی تھی تو کہتی ہیں کہ وہ اونٹ کو ہانکتی تھی اور اونٹ چلتا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ نکلی ہیں، جا رہی ہیں تاکہ جو ہے وہ میدان احد کی کچھ خبر ان کو ملے، وہ بھی راستے میں ہیں، اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ اونٹ کو ہانکتی ہیں، اونٹ جو ہے نا چلتا نہیں ہے، ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید بوجھ بہت زیادہ ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ام المومنین اس پر تو اس سے زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ بالآخر انہوں نے اونٹ کو اٹھا کر اس کا رخ احد کی طرف جو ہے وہ کیا تو وہ فوراً چل پڑا۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے تینوں شہیدوں کی لاشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں، کیونکہ آپ تو وہیں تھے میدان میں، اور آپ جو تھے دوسرے شہیدوں کو اس وقت دفن کر رہے تھے۔ آپ نے ہند سے پوچھا کیا ان میں سے کسی نے گھر سے چلتے وقت کوئی دعا بھی کی تھی؟ حضرت ہند رضی اللہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میرے شوہر نے گھر سے چلتے وقت یہ دعا کی تھی، الہی مجھ کو شہادت نصیب کرنا اور مجھ کو نا امید میرے گھر والوں میں واپس نہ لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میں کچھ لوگ ہیں جو کسی بات کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، عمر بن جموح ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے گھر سے نکلتے وقت دعا کی تھی۔ اب جو ہے نا اونٹ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ واپس مدینہ کی طرف جائے، بھلے وہ شہید ہی ہو چکے، اب وہ ان کو یہیں پہ دفن کیا جائے گا، اور پھر وہ وہیں میدان میں جو ہے وہ دفن کر دیے گئے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی تھی ان کی دعا۔ پھر اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین کا ٹائٹل دیا، اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے، بڑے نیک اور متقی لوگوں میں سے تھے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی جو ہے وہ حج نہ کیا، والدہ بوڑھی تھی، بیمار تھی، اور والدہ کے خیال سے انہوں نے جو ہے وہ حج بھی نہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر نہ ہو سکے۔ اب سوچے ذرا، اور جو ہے وہ انہی کے بارے میں آتا ہے نا کہ غزوہ احد میں جب پتا چلا کہ رسول اللہ کے دانت شہید ہو گئے ہیں تو ایک دو تین کئی دانت اپنے نکال دیے کہ اللہ کے نبی کیسے کھاتے ہوں گے۔ اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر اگر ہو سکے تو اویس کرنی سے دعائے مغفرت ضرور کروا لینا، جب وہ اللہ کی نام کی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ ماں کی خدمت، اللہ سے غیر معمولی محبت اور تعلق، اللہ کے رسول سے محبت، اور پھر وہ خود سراپا اطاعت۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی پیغمبر آتا تو وہ عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر آتا. اور ایک موقع پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں سوال پوچھ رہی تھی، اتنے میں پتا چلا کہ عمر آ رہے ہیں. لوگ حضرت عمر سے بہت ڈرتے تھے، عورتیں ہی بہت ڈرتی تھیں، فوراً چھپنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو جیسے مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ پھیل گئی، پھر کہنے لگے کہ عمر، عمر تو جس رستے سے چلتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عمر، اگر تم سے ہو سکے تو اویس کرنی سے دعائے مغفرت ضرور کروا لینا کہ جب وہ اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہے. دعا جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہترین تعلق ہے، یہ اللہ کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے. جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب رات کی آخری گھڑی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان سے دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ سب سے نچلے آسمان پر اللہ کب آتے ہیں؟ تہجد کے وقت، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں؟ بخشش مانگنے والا، رزق مانگنے والا وہی مانگتے ہیں جن کی قسمت جاگتی ہے، وہی جو بڑے خوش نصیب ہیں. اور میں آپ کو ایک اور موقع بتاتی ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، ان کی کنیت تھی ابو مالک، میم عین لام کاف. وہ تجارت کرتے، اپنا سامان خریدتے، اس کے علاوہ لوگوں کا مال لے کر وہ مختلف علاقوں میں جاتے. بڑے ہی عبادت گزار اور پرہیزگار تھے. ایک مرتبہ سامان تجارت لے کر کسی شہر میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک ڈاکو نے روک لیا. ڈاکو کہنے لگا دع ما معک فانی قاتلک. ابھی آج کے سبق میں نے آپ سے پھر سنا تھا نا کہ ودا کے معنی کیا ہوتے ہیں، رکھ دے، رکھ دینا، آرام سے رکھ دینا. اور وہ دعاد عین، اور دعاد عین یہ اس کا آرڈر کا صیغہ ہے. دع معنی ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو رکھ دے کیونکہ میں تمہیں قتل کروں گا. ابو مالک نے کہا ٹھیک ہے، تم ڈاکو ہو، تمہیں میرے مال و متاع سے غرض ہے، مجھے قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا، میرا سامان لے لو، بس مجھے جانے دو. ڈاکو مسکرایا، کہنے لگا دیکھو جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ تو میرا ہے ہی، میں مال کے ساتھ صاحب مال کو بھی قتل کرنا چاہتا ہوں. ابو مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت سمجھایا اور قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شخص جو تھا وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. کسی طرح وہ ماننے کو تیار نہ ہوا. آخر کار ابو مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اذ ابیت فذرنی اصلی اربع رکعات، کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے چار رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. ڈاکو کہنے لگا جتنی مرضی نماز پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جنگل تھا، کوئی اور تو تھا نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے جتنی مرضی نماز پڑھو. ابو مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور نفل پڑھنے لگے. ڈاکو ادھر ان کے سر پر کھڑا ہے اور منتظر ہے کہ کب وہ نماز ختم کرے اور کب وہ ان کو قتل کر دے. آخر سجدے میں انہوں نے اللہ کے حضور خصوصی دعا کی، کہنے لگے یا ودود یا ذل عرش المجید، یا ودود عرش المجید، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے بزرگ ترین عرش کے مالک، یا فعال لما یرید، اے جو چاہے کرنے والے، اسألوک بعزک الذی لا یرام، اسألوک بعزک الذی لا یرام، میں تیری اس عزت کے حوالے سے، تیری اس عزت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس تک کسی کی رسائی نہیں. وملکک الذی لا یضام، اور تیری اس بادشاہت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جہاں ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی. وبنورك الذي ملا اركان عرشك. اور تیرے اس نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارد گرد کو بھر رکھا ہے. ان تکفینی شر ھذا اللص, کہ تو اس ڈاکو کے شر سے میری حفاظت کر دے. یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو اس وقت انہوں نے مانگی کہ اے پکار سننے والے, اے فریادیوں کی فریاد سننے والے میری فریاد سن, اے مظلوموں کا جواب دینے والے مجھے اس کے ظلم سے بچا لے. آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے, یا ودود یا ذل عرش المجید, یا ودود یا ذل عرش المجید, یا فعال لما یرید, اسألوک بعزک الذی لا یرام, وملکک الذی لا یضام, وبنورک الذی ملا ارکان عرشک, ان تکفینی شر ھذا اللص. لص چور کو کہتے ہیں یا ڈاکو. یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. کہتے ہیں کہ تین مرتبہ انہوں نے اس دعا کو دہرایا, ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. ایک گھڑ سوار اپنے نیزے کو بھالے کو سنبھالتا ہوا سیدھا اس ڈاکو کی طرف بڑھا اور آنن فانن اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا. پھر ابو مالک نے اس گھڑ سوار کی طرف بڑھنا چاہا اور اس سے پوچھا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کون ہیں؟ آج آپ کی بروقت مدد کی وجہ سے میری جان بچ گئی, ورنہ یہ ڈاکو تو مجھے قتل ہی کر ڈالتا. شاہ سوار نے کہا جو گھوڑے پر سوار تھا, میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں, جب تم نے پہلی مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے دروازوں پر کھٹکھٹانے کی آواز سنی, جب تم نے دوسری مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان والوں کی ایک زوردار آواز سنی, جب تم نے تیسری مرتبہ دعا مانگی تو کہا گیا کہ ایک پریشان حال دعا مانگ رہا ہے. میں نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ مجھے اس کے دشمن کے قتل کرنے پر مجھے جو ہے وہ اس کی اجازت دے دیں, اس پر مقرر کر دیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص وضو کرے, چار رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, خواہ وہ پریشان حال ہو یا نہ ہو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دعا جو ہے اس نے مشکل میں مانگی ہے اور اللہ نے اس کی کیسے جو ہے وہ مدد کی ہے. اسی طرح عامر بن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ علیہ, اور یہ کون تھے؟ یہ تابعین میں سے تھے. صحابی کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے وہ حاصل کی, صحبت ملی. تابعی کون ہے؟ جنہوں نے صحابہ کی صحبت جو تھی وہ حاصل کی, جنہیں صحابہ کا زمانہ ملا اور صحابہ کی صحبت ایک لمحہ, ایک منٹ یا پھر کئی سال. اسی طرح تبع تابعین کون ہیں؟ جنہوں نے تابعین کی صحبت جو تھی وہ اختیار کی یا انہیں ملی. اور یہ کون ہے؟ عامر بن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ علیہ, یہ تابعین میں سے تھے, بصرہ کے رہنے والے تھے, نوجوان تھے, بڑے ہی خوبصورت تھے لیکن بہت ہی متقی اور نیک تھے. بصرہ میں اس زمانے میں مال و دولت جو تھی اس کی بڑی کثرت تھی, کیونکہ فتوحات ہو رہی تھی اور مال غنیمت کی شکل میں دولت سمٹ کر بصرہ میں جمع ہو رہی تھی, اور یہاں پہ خالص سونے کی ڈھلائی کا کام بھی بڑے عروج پر تھا, بڑا ہوتا تھا. لیکن اس میں عامر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ جو تھے ان ساری چیزوں سے بے نیاز تھے, اللہ سے ان کو بڑی ہی رغبت تھی, اور جو لوگوں کے پاس تھا اس سے یہ بے نیاز رہتے, اللہ کی خاطر تمام چیزوں سے بے نیاز ہو گئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ ذکر کے حلقوں میں جو تھا وہ مصروف رہتے, زندگی کے ایک حصے میں کیا کرتے کہ بس ذکر کی جو محفلیں ہوتی تھیں اس میں جا کر بیٹھتے تھے, اور ذکر کی محفلوں میں قرآن ہے, حدیث ہے, اور پھر دعائیں وغیرہ سب چیزیں. جامعہ بصرہ میں بیٹھ کر لوگوں کو یہ قرآن پڑھاتے, سیکھتے بھی اور سکھاتے بھی. دوسرا حصہ عبادت کی تنہائیوں میں گزارتے, خلوت, اب جلوت نہیں ہے, اس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اتنا تھکاتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے. تیسرا حصہ میدان جہاد میں اور راہ خدا میں جہاد کر کے جو تھے وہ اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے. अपनी जिंदगी में इन तीन चीजों के अलावा और किसी चीज के लिए इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। पूरे बसरा ने इनको एक टाइटल दे दिया था, ये आबिद और जाहिद के टाइटल से मशहूर थे, बसरा का आबिद और जाहिद। इनके मुतल्लिक बहुत सी बातें मशहूर हैं। इनका एक वाक्या मैं आज आपको सुनाना चाहती हूं, आप जरा देखें इनका दिल क्या मांगता था, इनका दिल क्या चाहता था, इनकी ख्वाहिश क्या थी, मेरी और आपकी भी क्या ख्वाहिश है। आप भी जरूर अपनी ख्वाहिश जो है ना उसको सोचें और लिख लें। इनके एक साथी कहते हैं जो बसरा के रहने वाले थे कि मैं एक सफर में एक काफले में इनके साथ शरीक था और आमिर बिन अब्दुल्ला के साथ साथ होता ये कि जब भी सफर में रात जब होती तो ये कहीं गायब हो जाते। और अब इस सफर में काफला दरख्तों के एक झुंड के पास रुका, आमिर ने अपना सामान समेटा, सवारी को दरख्त से बांधा और इसके बाद जो है कोई घास वगैरह इकट्ठी करके जो सामान था उस पर डाली और जानवर के सामने भी कुछ घास वगैरह रखी ताकि जानवर जो है उसको खा सके। और अब वो जो थे ना चलते गए चलते गए और दरख्तों का जहां झुंड आ गया ना उसमें चले गए, दूर निकल गए। कहते हैं जब मैंने इनको दूर जाते देखा और तो मेरे दिल में ख्याल आया आज मैं लाजमी इनका पीछा करूंगा और देखूंगा कि ये रात के वक्त दूर अंधेरे में जाकर और दरख्तों के झुंड में जाकर क्या करते हैं। कहते हैं मैं देखता रहा आमिर चलते गए, हत्ता के दरख्तों के झुंड में एक गुंजान जगह पर जाकर बैठ गए जहां किसी को कुछ नजर नहीं आता था, यानी उनको कोई देख नहीं सकता था। अब किबला रुख हुए, खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कहते हैं मैंने इनसे बेहतर मुकम्मल खुशू खुजू से भरपूर नमाज किसी और की नहीं देखी। अल्लाह ने जिस कदर चाहा उन्होंने नमाज पढ़ी, फारे हुए अल्लाह से दुआएं करनी शुरू की। उन्होंने उस वक्त बहुत कुछ कहा, उसमें से चंद बातें ये हैं, कहने लगे ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, या रब्बी, तूने मुझे अपने हुक्म से पैदा किया और इस दुनिया में जो आजमाइशों की जंगगाह है मुझे ला खड़ा किया। फिर कहने लगे अब मेरा नफ्स जो है ना अपने काबू में रख ले, अब रात का वक्त है, तन्हा है, अकेले हैं कि दुनिया में आजमाइशें ही आजमाइशें हैं, ऐ अल्लाह मेरा नफ्स अपने काबू में रख। फिर कहने लगे इलाही तू जानता है कि अगर ये सारी दुनिया मेरे पास हो और फिर मुझसे तेरी रजा का मुतालबा किया जाए तो मैं इसके बदले ये सारी दुनिया तुझे दे डालूंगा, कि अगर तेरी खुशी मुझे इस तरह मिल सकती है कि ये सारी दुनिया दे दूं तो मैं ये सारी दुनिया देकर भी तेरी खुशनुदी जो है वो लेना चाहूंगा। फिर कहने लगे या अरहमर राहिमीन, तू मुझे दुनिया की बजाय मेरा नफ्स जो है मेरे हवाले कर दे, मेरे काबू में कर दे और मैं इसके अंदर तेरी मोहब्बत जो है वो भर दूं। कहने लगे इलाही मैंने तुझसे जो मोहब्बत की है इसने मेरी हर मुसीबत को आसान कर दिया। मुसीबतें आती हैं अल्लाह वालों पर, पैगंबरों पे भी आई, लेकिन जब दिल अल्लाह को दे दिया जाए, जब अल्लाह से मोहब्बत की जाए, जब अल्लाह की अताअत की जाए तो फिर वो मुसीबत मुसीबत नहीं लगती, फिर वो गम गम नहीं लगता, फिर वो बीमारी बीमारी नहीं लगती। कहने लगे कि मेरी जो मोहब्बत है जो मैंने तुझसे की है उसने मेरी मुसीबत को आसान कर दिया और मुझे हर तरह के फैसले को बखुशी कबूल करने पर राजी कर दिया। कितनी खूबसूरत बात है, अब तेरी इस मोहब्बत की बिना पर मैं सुबह शाम जो तुझसे करता हूं, मोहब्बत करता हूं, तेरी अताअत करता हूं, तेरी आजमाइशें आती हैं, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। रदीतु बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी अपनी दोस्त डॉक्टर फौजिया नहीद ये दुआ बड़ी कसरत से पढ़ती थी जवानी में, जवानी में कैंसर के मूजी मर से वो चली गई, 2 साल हो गए हैं और आखिरी दिनों में जब वो हॉस्पिटल में भी थी लोग उनकी इयादत करने आते थे, उनसे पूछते थे तो ये दुआ पढ़ देते रदीतु बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अल्लाह के फैसले पे राजी हूँ। एक दफा मैं और वो दोनों इकट्ठे थे तो पूछने लगे, वो पूछने लगी तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं पूछने लगी आपकी क्या ख्वाहिश है। तो उन्होंने अपनी मुझे ये ख्वाहिश बहुत सी बातें की, उनमें से एक बात ये थी कि मेरा ये दिल चाहता है कि मैं दुनिया से इस हाल में जाऊं कि अपने सारे बच्चों के फराइज से फारिग होकर, और आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वो दुनिया से चली गई, बड़ी कसरत से दुआएं मांगती थी वो। और शुरू शुरू उन्होंने शुरू शुरू में अमेरिका आई, डॉक्टर थी, गाड़ी चलानी सीखी, और मैं भी साथ बैठी हुई थी, बच्चे भी उनके बैठे हुए थे, तो सब हंस रहे थे कि अभी आप नया ड्राइवर है। ऊंची ऊंची आवाज में कहती, सब चुप कर जाओ, और दुआएं पढ़ रही थी। मुख्तलिफ दुआएं जो उनको आती थी ना, उन दुआओं का विर्द करती, सबको कहा चुप कर जाओ, और दुआएं पढ़ रही थी। अच्छा, बहरहाल, तो जब अल्लाह से मोहब्बत होती है तो कोई मुश्किल भी मुश्किल नहीं लगती। अब ये जो वाकया बयान करने वाला बसरी शख्स है ना, ये कहता है, अब हुआ क्या कि फिर मुझे नींद आ गई। अब देखें कि ये जो खड़े हुए हैं और ये इबादत कर रहे हैं, आमिर बिन अब्दुल्ला तमीमी रहमतुल्लाह अलैह, ये इबादत कर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और ये जो देखने वाला शख्स है ना, कहते हैं देखते देखते मुझे नींद आ गई। अब जरा सरा सोचे, मैं सो गया। अब मैंने अपनी जब नींद पूरी कर ली, बेदार हुआ, देखा आमिर अपनी जगह पर खड़े हैं, दुआओं का सिलसिला जारी है। हत्ता कि सुबह तुलू हो गई, आमिर ने देखा कि फजर की नमाज का वक्त हो गया है, तो उन्होंने फर्ज नमाज अदा की। अब फिर अल्लाह से दुआ करने लगे, ए अल्लाह सुबह हो गई है, अभी अभी लोग उठ खड़े होंगे और तेरा फजल तलाश करना शुरू कर देंगे, इनमें से हर एक की कोई ना कोई जरूरत होगी, ए अल्लाह आमिर अपनी जरूरत तेरे हुजूर पेश करता है। उनकी जरूरत क्या थी, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, या रब्बी इग़फिर ली, ए मेरे रब, हर शख्स अपनी जरूरत तेरे हुजूर पेश करेगा, मेरी जरूरत क्या है, या रब्बी इग़फिर ली, या रब्बी इग़फिर ली, ए अल्लाह ए अकरमुल अकरमीन, मेरी जरूरत पूरी कर और इन सब लोगों की भी जरूरत पूरी कर। फिर कहने लगे, या अल्लाह मैंने तुझसे तीन चीजों का सवाल किया था, मेरी तुझसे दरखास्तें थी, थ्री रिक्वेस्ट, तूने मेरी दो दरखास्तें तो पूरी कर दी मगर एक अभी तक पूरी नहीं हुई, अल्लाह मेरी वो तीसरी रिक्वेस्ट भी पूरी कर दे, अल्लाह मेरी तीसरी दुआ भी पूरी कर दे कि मैं जब चाहूं और जिस तरह चाहूं तेरी इबादत कर सकूं। अब दिल में ये ख्याल आता है कि आखिर ये तीन दरखास्तें हैं क्या। इसके बाद आमिर अपनी जगह से उठे। अब जब उठकर जाहिर है कि सुबह होने वाली है, अब वो वापस आने लगे कि बाकी लोगों को पता ना चले ना कि रात मैंने कैसे गुजारी। कहते हैं कि उनकी नजर मुझ पर पड़ गई, उनको पता चल गया कि रात भर यहां बैठा रहा हूं और इनको देखता रहा हूं। बड़ा उनको रंज और दुख हुआ, अफसोस करते हुए कहने लगे, ए मेरे बसरी भाई, मेरा ख्याल है कि तू रात भर मुझे देखता रहा है। मैंने कहा कि हाँ। कहने लगे, तूने मेरा जो इबादत का हाल देखा, इसको छुपा कर रखना, इसे किसी को ना बताना, अल्लाह तेरी पर्दापोशी करेगा। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि नेकियां थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो कर ली है, सब में ऐलान हो, सब में गूंज हो, शोहरत हो, लोग वाह वाह करें। वो कहते हैं, देखो जो मेरा हाल देखा, किसी को ना बताना, कोई बुरी बात तो थी नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, जो बात आपने मुझसे की है ना कि मैं आपका यह हाल किसी को ना बताऊं, मैं ये आपका हाल जो है वो जरूर दूसरों को बता दूंगा, अगर तुम अपनी मुझे वो तीन बातें भी ना बता दो। अब वो कहते हैं कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, ऐसा ना करना। मैंने कहा इस तरह हो नहीं सकता कि जो आप चाहते हैं ना वो मैं ना करूं, मैं जरूर जाके सबको बताऊंगा कि आमिर बिन अब्दुल्ला तमीमी जो है ना, ऐसे ऐसे उन्होंने रात गुजारी है। अब वो मिन्नतें करने लगे, और मैंने कहा कि जब तक मेरा मुतालबा पूरा ना करें, मैं आपकी बात जो है ना वो सबको बताऊंगा। अब उन्होंने जब देखा कि ये तो जिद कर रहा है, तो कहने लगे, एक शक्ल है, मैं तुझे बता सकता हूं, पर मुझे अल्लाह की कसम देकर हल्फन वादा करो कि तुम किसी को फिर आगे नहीं बताओगे। मैंने कहा, मेरा आपके साथ हल्फन वादा है कि आपका ये राज जब तक आप जिंदा हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आपकी जिंदगी में नहीं बताऊंगा, आपके मरने के बाद बता दूंगा। तब आमिर कहने लगे कि दीन के मामले में मुझे सबसे ज्यादा खतरा औरतों से था, मैंने अपने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे दिल से औरत की मोहब्बत निकाल दे। अल्लाह ने मेरी दुआ ये कबूल कर ली, हत्ता कि अब ये कैफियत हो गई है कि दीवार को देखना और औरत को देखना मेरे लिए बराबर है। मैंने कहा, अच्छा ये तो एक हुई तीनों में से, दूसरी क्या थी। कहा कि मैंने अपने रब से ये सवाल किया कि मैं तेरे सिवा किसी और से ना डरूं, अल्लाह ने यह दुआ भी कबूल कर ली। अब जमीन और आसमान की किसी चीज से मैं नहीं डरता सवाए अल्लाह के। अब देखे रात का वक्त है, जंगल में दरख्तों के झुंड में जाकर इबादत कर रहे हैं। मैंने कहा, ये तो दूसरी हुई, तीसरी बात क्या थी। کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ میری آنکھوں سے نیند ختم کر دے تاکہ میں جس طرح چاہوں دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں، لیکن اللہ نے میری یہ دعا قبول نہ کی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے ان سے کہا، جناب آپ اپنے اوپر رحم کریں، آپ تو رات کھڑے ہو کر پوری رات عبادت کی ہے، اور راتوں کو آپ عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، جنت تو اس سے کم اعمال پر مل جائے گی اور جہنم سے رہائی ہو جائے گی۔ کہنے لگے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس جگہ پر جا کر شرمندہ نہ ہو جاؤں اللہ کے پاس جب جاؤں، اور جہاں پہ شرمندگی کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کی قسم میں عبادت کے معاملے میں بہت محنت کروں گا، اتنی جتنی مجھے اللہ توفیق دے گا۔ اگر میں نجات پا گیا تو یہ اللہ کی رحمت کے باعث ہوگا، اور اگر میں جہنم میں چلا گیا تو یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ تو یہ تھے دعائیں مانگنے والے۔ بی بی آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے میرے رب جنت میں اپنے پاس جو ہے میرا ایک محل بنا لے۔ اور بی بی مریم کی والدہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ بی بی مریم کی والدہ نے یہ دعا مانگی تھی نا کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا تھا، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے کاموں کے لیے آزاد کر دیتی ہوں۔ آئیے ہم بھی دعا مانگیں، آئیے ہم بھی اپنی زندگی کی کوئی تمنا جو ہے کوئی خواہش بنائیں۔ وہ تمنا اور خواہش نہیں، وہ تمنا اور خواہش نہیں جو دنیا دار لوگوں کی ہوتی ہے، تڑپتی دیکھتا ہوں جب کوئی شے اٹھا لیتا ہوں دل سمجھ کر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو کیا تمنا ہماری ہونی چاہیے، کیا ہماری دعا ہونی چاہیے، ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ ہر شخص جو ہے نا اپنی اپنی آج ایک دعا سوچ لے۔ آپ لوگ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں، آپ نے دعا سوچ لی اب تک کی جتنی زندگی باقی ہے؟ کوئی ایسی تمنا، کوئی ایسی دعا جس سے جو ہے آپ کی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف ہو جائے، یا کم از کم وہ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ رب راضی ہو جائے اور جنت مل جائے اور ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ علامہ جذری رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، ان کا نام محمد تھا، شادی کو 40 سال ہو چکے تھے، شادی کو 40 سال گزر چکے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے حج کیا، جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کے پاس آئے، آب زمزم پی کر دعا کی، یا اللہ مجھے ایک ولد صالح عطا کر جو عالم بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور جذری جیسا صالح عالم میں باعمل، مفتی، فقیہ، محدث، قاضی، قاری، اور جو ہے وہ نیک بیٹا جو ہے عطا کیا۔ 12 سال کی عمر میں بیٹے نے قرآن حفظ کر لیا، اور پھر انہوں نے جو ہے الحسن الحسین حسین کے نام سے دعاؤں کی کتاب جو ہے وہ لکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دیکھیں کہ ان کے والدین نے ان کے لیے کیا دعائیں کی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں اندھے تھے، ماں نے دعا کی کہ اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے تیرے راستے میں وقف، اور دیکھیں اللہ نے ان سے کیسا کام لیا اور اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ تو آئیے میں اور آپ بھی دعا کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں اللہ تعالی کا متقی ہونا، کمائی کا حلال ہونا، حرام کمائی سے اللہ حج بھی قبول نہیں کرتا، اللہ عمرہ بھی قبول نہیں کرتا، دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ تو وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ضروری ہے کہ ان لوگوں کی کمائی جو ہے وہ نیک ہو۔ دوسری بات کیا ہے، نیک عمل کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت اکرام والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے دعا کے قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا کے مانگنے کی فکر ہے، جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنا کوئی گول، اپنا کوئی مشن، اپنا کوئی مقصد، اپنی کوئی تمنا، اپنا کوئی ارادہ، اپنی کوئی خواہش، اور جو کچھ بھی ہمارا ہو وہ رب کی رضا کے گرد گھومنا چاہیے، رب کی رضا کے گرد گھومنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چمکتی دیکھتا ہوں جب کوئی چیز، تڑپتی دیکھتا ہوں جب کوئی چیز، سمجھتا ہوں بچہ سمجھ کے چاہتا ہوں بس یہ مجھے مل جانی چاہیے. جیسے بچے جو ہیں بازار جاتے ہیں ہر کھلونے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو ہم انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیں، ہم پیارے رسول کی دعاؤں کا مطالعہ کریں، ہمیں مومنین کو جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان کا مطالعہ کریں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پیارے رسول نے کیا بتایا جب انہوں نے پوچھا اگر مجھے جو ہے وہ مل جائے لیلۃ القدر تو کیا مانگوں، کیا کہا تھا پھر؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اور آخری بات جو آج میں کہنا چاہتی ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت جو ہے آج کیوں نہیں ہو رہی، آج امت مسلمہ جو ہے اس کا ہر طرف خون ہی خون ہے، کہ اتنا سستا تو پانی بھی نہیں ہے جتنا سستا مسلمانوں کا خون ہے اور مسلمانوں کی عزتیں ہیں. آج مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ صحرا کے ذروں سے زیادہ ہے، سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ ہے، جنگل کے درخت اور ان کے پتوں سے زیادہ ہے، لیکن آج مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے. آج ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف غم کے پہاڑ ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. 50 سے زیادہ اسلامک سٹیٹ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حال کیوں ہو گیا؟ آفتیں ہیں، قحط ہے، زلزلے ہیں، بیماریاں ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں، اور سب سے بڑی جو اللہ کی آزمائش ہے وہ کیا کہ ظالم حکمران جو ہیں اگر مل جائیں، اچھے لیڈر اور رہنما نہ ملیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر کردار کی پستی ہے، آج مسلمانوں کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، آج مسلمان قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کا اسوہ چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چھوڑ دیا ہے. آج کہنے کا مسلمان تو ہے لیکن عملی مسلمان نہیں ہے. اور یہ آخری بات کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے یا کلیم اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش نازل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا، پیغمبر کے پاس جا کر وہ درخواست کر رہے ہیں، آپ نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور کہتے 70,000 یا اس سے کچھ اور زیادہ لوگ تھے، یہ سب ایک میدان میں اکٹھے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی سے دعا کی، الہی اسقنا غیثک وانشر علینا رحمتک وارحمنا بالاطفال الرضع والبہائم الرطا ویشوخ رکا. پروردگار ہمیں بارش دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو ان پر ترس کھاتے ہوئے اپنے دامنے رحمت میں جگہ دے دے. اب آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کا حال کیا، معاشی لحاظ سے مفلوق الحالی ہے، قحط ہے، جابے نہیں ہیں، ہے تو اسلام ہی کی وجہ سے جابے ختم ہیں، انٹرویو دیتے ہیں تو داڑھی کی وجہ سے، اسکارف کی وجہ سے، جلباب کی وجہ سے جاب ملتی نہیں ہے، یا کردار کی کمی کی وجہ سے. دعائیں ہوتی رہی، بادل دور دور تک نہیں تھے، سورج کی تپش اور تیز ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی پھر وجہ پوچھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر اصرار ہے، اے موسیٰ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں کمزور سا تیرا بندہ، میری آواز بھی ضعیف کمزور، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ، میں ان تک اپنی بات کیسے پہنچاؤں؟ جواب ملا من کن ندا و من البلاغ، تیرا کام آواز پہنچانا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی ایوہ العبد العاصی، اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں سے باہر آ جا کہ تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، تیرے برے گناہوں کی وجہ سے آج ہم رحمت کی بارش سے محروم ہیں. اس گناہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر آ نکلا تو بڑی شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہنسائی ہوگی، اور اگر میں باہر نہ نکلا تو میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ سوچے ذرا۔ اب اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا، اپنے گزشتہ جو عمل تھے اس پر شرمندہ ہوا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے رب تو کتنا کریم ہے، کتنا بردبار، یا کریم یا حلیم یا اللہ، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اب میں تیرا فرما بردار بن کر آیا، تو میری توبہ قبول کر لے، مجھے معاف کر دے، اور آج یہ لوگوں کے اندر جو میری ذلت اور رسوائی ہوگی کہ ان سارے لوگوں میں میں ہی سب سے زیادہ گناہگار، اے اللہ تو آج مجھے رسوا نہ کر۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور مسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، یا الہی آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کی، وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش روک دی تھی اسی کی وجہ سے میں بارش برسا رہا ہوں، کس نے توبہ کر لی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ اسے دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ میں نے اس کو اس وقت رسوا نہ کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اب وہ میرا مطیع ہو چکا، اب وہ توبہ کر چکا، اب میں اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کر سکتا ہوں۔ آپ سوچ لیں کہ اس گناہگار بندے کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ کا ہر فرد، ہر نوجوان، ہر مرد، ہر عورت، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ آج میں نے گناہوں سے اپنی زندگی کو کالا کر لیا، گناہوں کی گٹھلیاں ہیں جو کندھوں پر لاد رکھی ہیں، اور آج مسلمان دعا مانگتے ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دعائیں مانگنے والے ان کی کمائی حرام ہے، اللہ کے نافرمان ہیں، تو نیک لوگوں کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، حلال کمائی والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر دعا مانگتے وقت دعا کے اوقات کا خیال رکھا جائے، تہجد کا وقت اور اذان اور تکبیر کے درمیان، اس کے علاوہ صفا مروہ کے درمیان، حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک، میدان عرفات میں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت اور قرآن کی تلاوت کے بعد نیک کام کر کے، تو مختلف اوقات ہیں جب دعا مانگنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آئیے اپنی ایک تمنا، ایک خواہش، ایک اضطراب، ایک جذبہ، ایک شوق، ایک لگن میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ دعائیں مانگیں، اور ایسی دعا، چھوٹی سی دعا نہیں، بڑی جامع دعا، بڑی اچھی دعا، اور وہ دعا جو بی بی آسیہ نے مانگی، اور وہ دعا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اے اللہ تو مجھے بخش دینا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا حی یا قیوم یا اللہ اغفر لنا وارحمنا، یا حی یا قیوم یا اللہ اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف پر بڑے سخت دن آئے تھے، انہوں نے یہ دعا مانگی، اور اے اللہ تو نے ان کے ایمان کی حفاظت کی، اے اللہ آج ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم مالك الملك تؤتي الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين.